قرآن مجید کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے احکامات سکھاتے تھے جن پر ایمان لانا اور عمل کرنا اسی طرح واجب ہے جس طرح قرآن مجید کے احکامات پر ہم ایمان لانا اور عمل کرنا واجب ہے. چند مثالیں درج ذیل ہیں. ان انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ ودع عن المسافر نصف الصلاۃ والصوم عن الحبلى والمردع رواہ النسائی. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسافر کو نصف نماز کی رخصت اور روزہ مؤخر کرنے کی رخصت دی جبکہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو صرف روزہ مؤخر کرنے کی رخصت دی یعنی نماز کی نہیں. اسے ابو داؤد احمد نسائی ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک میں تو صرف مسافر اور مریض کا حکم ہے. اب دودھ پلانے والی عورت کو مریض تو نہیں ہوتی نا, اور اسی طرح حامل بھی ضروری نہیں کہ مریض ہو. تو ایسی صورت میں پھر کیا ہے, کہاں سے پتہ چلے گا؟ اور اگر آپ نہیں حدیث مانے تو آپ پھر روزہ رکھا کیجئے. اچھا, بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ حدیث پڑھ کے دین مشکل ہو جاتا ہے. مجھے تو ایسا لگا کہ آسان ہو جاتا ہے, اور بہت آسان ہو جاتا, بالکل فطرت پہ آ جاتا ہے, نیچرل, کہ جو چیزیں انسان واقعی کر سکتا ہو. اور جب ہم اپنی عقل سے دین کی بہت انٹرپریٹیشن کرتے ہیں تو تقویٰ کا ایسا خود ساختہ معیار قائم کرتے ہیں جس تک کبھی پہنچ ہی نہیں سکتے. امپریکٹیکل ہو جاتا ہے دین, خشک ہو جاتا ہے. ان ابی سعید ان جاءت امراۃ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما ناتيك فيه تعلمنا مما علمك الله فقال اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا فاجتمعنا فاتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله ثم قال ما من كن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجابا من النار فقالت امرأة منهن يا رسول الله أبي اثنين قال فأعادتها مرتين ثم قال واثنين 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 رواه البخاري. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ساری تعلیمات مردوں نے لے لی ہیں, ایک دن ہماری تعلیم کے لیے بھی مقرر کر دیجئے جس میں ہمیں وہ باتیں سکھائیے جو اللہ نے آپ کو سکھائی. آپ نے ارشاد فرمایا اچھا فلاں فلاں دن فلاں فلاں جگہ جمع ہوا کرو, اور یہ ان کا ویکلی درس تھا. چنانچہ عورتیں جمع ہوئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے. کہیں نہیں آتا کہ بیچ میں کرٹن لگایا یا کوئی بیچ میں ایسا انتظام کیا, یعنی ڈائریکٹ تعلیم تھی. اور جو باتیں اللہ نے آپ کو سکھائی تھیں وہ ان کو سکھائی. پھر فرمایا اچھا, بعض لوگوں کو جب یہ بات, میں نے بیچ میں ایسے ایک جملہ معترضہ بول دیا یا جواب معترضین بول دیا, کہ اور جگہوں کے برعکس ہم جب بھی کسی اسکالر کو اسلام آباد میں بھی یا یہاں بلاتے ہیں تو بیچ میں ایک ان نیچرل قسم کا ہنڈرنس کھڑا نہیں کرتے. جس کو حجاب کرنا ہے وہ اپنا حساب خود کر لے, کیونکہ بازار میں بھی جب آپ جاتے ہیں تو اپنے ارد گرد کوئی ایسی چیز تان کے نہیں جاتے کہ کسی کی نظر آپ پہ پڑے ہی نہ. اور یہ ہے کہ ہر شخص اپنی نگاہوں کی, اپنے بہیویئر کی خود حفاظت کرے, اور جسے نہیں کرنا وہ یہاں کیا باہر بھی کہیں بھی نہیں کر سکتا, اور جس نے کرنا ہے وہ اللہ کا خوف اسے ہر جگہ ہی سیدھا رکھے گا. تو خاتون آئیں اور انہوں نے مجھ سے بہت زیادہ جھگڑا کیا اس معاملے میں کہ آپ بہت گناہ کا کام کر رہی ہیں کہ آپ مرد سکالرز کو بلا لیتی ہیں اور سامنے بٹھا دیتی ہیں. اور تو میں نے کہا کہ اگر آپ کو گناہ لگتا ہے تو آپ نہ سننے آیا کیجئے. کہنے لگے نہیں, آپ بیچ میں کرٹن لگایا تھی. میں نے کہا کہ اس طرح تعلیم نہیں ہو سکتی, اور کہیں بھی سنت سے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے. ایون یہ کہ مسجد نبوی تک میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی, خواتین اپنے حجاب کا خود انتظام کرتی تھیں. یہ خود ساختہ ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت اچھا ہے, بہت بہتر ہے, بہتر آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن میرے نزدیک وہ زیادہ بہتر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے خود نہیں کیا. کہنے لگی آپ ان کی مثال کیوں دیتی ہیں، وہ تو اللہ کے رسول تھے اور اتنے بلند مرتبہ تھے اور امت کے باپ تھے اور یہ تھے. میں نے کہا پھر آپ کو یہ حکم دینا چاہیے تھا کہ میں تو ہوں باپ اور یہ جو باقی لوگ ہیں، یہ اگر کبھی ایسا کوئی موقع آئے تو بیچ میں کرٹن ڈال کے پھر یہ بات کیا کریں. آپ نے تو کسی صحابی سے بھی یہ نہیں کہا. اور عید کے موقع پر بخاری میں بار بار وہ روایت آتی ہے کہ جب آپ نے عورتوں کو الگ جگہ، کیونکہ مائک کا انتظام تو نہیں تھا ان دنوں میں، تو مردوں کو خطبہ دینے کے بعد پھر عورتوں کے پاس الگ طور پر تشریف لائے، کیونکہ اجتماع بڑا تھا، تو آپ کے ساتھ حضرت بلال بھی تھے. اور جب آپ نے خطبہ عورتوں کو سکھایا تو آپ نے یہ نہیں کیا کہ آپ خود تو سامنے اور بلال کو کہیں تم ذرا باہر جا کے کھڑے ہو جاؤ کیونکہ یہاں پردے کا کوئی انتظام نہیں ہے. ایسا ان نیچرل دین جو ہے وہ وہاں سے نہیں آیا. جب ہم اس طرح کی بہت ساری پابندیاں لگاتے چلے جاتے ہیں تو ہم دین کو ایک ایسی شکل دے دیتے ہیں، ایک ایسا نمونہ بنا دیتے ہیں جو جس سے خوف آنے لگتا ہے، جو پھر ہم سے ہو نہیں سکتا، جو ہماری عملی زندگی اور اس زندگی میں بہت ڈسٹنس پیدا کر دیتا ہے. جو نیچرل دین ہے وہ ڈسٹنس نہیں پیدا کرتا، اس میں انسان ہر جگہ موو کر سکتا ہے اپنی حدود کو ساتھ لے کر. بہرحال یہ اس لیے بھی میں نے بات کر دی کہ ہو سکتا آپ پر بھی کوئی اعتراض کرے یا آپ میں سے بھی کسی کے دل میں یہ اعتراض ہو. آپ نے فرمایا اچھا فلاں فلاں دن فلاں فلاں جگہ جمع ہوا کرو. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ بسا اوقات مرد اور عورتیں دونوں ایک اجتماع میں حاضر ہوتے ہیں تو بیچ میں کرٹن کر لیا جاتا ہے، وہ بہتر ہوتا ہے. وہ اس لیے کہ عورتیں اپنا ریلیکس ہو کے بیٹھیں، اگر ایک اکٹھے بیٹھے ہوں گے یعنی اس طرح بغیر کسی آڑ کے تو اس میں ایک بہت کانشیس ہو کے بیٹھنا پڑتا ہے. لیکن اگر مردوں اور عورتوں کے جیسے اجتماع اکٹھا اور بیچ میں کرٹن ہو دونوں کو سیپریٹ کرنے کے لیے، تو یہ پسندیدہ صورتحال ہے تاکہ دونوں اپنا اپنا اطمینان سے بیٹھے رہیں. اچھا جناب، چنانچہ عورتیں جمع ہوئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور جو باتیں اللہ نے آپ کو سکھلائی تھی وہ ان کو سکھلائیں. پھر فرمایا تم میں سے جو عورت اپنے تین بچے آگے بھیج چکی ہے یعنی فوت ہو چکے ہیں تو قیامت کے روز وہ بچے صبر کرنے پر اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ بنیں گے. ایک عورت نے سوال کیا اگر دو بچے فوت ہوئے؟ عورت نے دو کا لفظ دہرایا تو آپ نے جواب دیا ہاں دو بھی دو بھی دو بھی، تین دفعہ ہم نے دہرایا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. اسے بخاری نے روایت کیا. اب آپ دیکھیں کہ کتنا نیچرل انداز ہے نا تعلیم کا. ان ابی ہریرہ تھا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرویہ ان ربکم قال لکل عمل کفارۃ والصوم لی وانا اجزی به ولخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یعنی حضرت ابو ہریرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ حدیث قدسی. کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ہر عمل کا بدلہ ہے اور روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ اچھی ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ جو روایت کر رہے ہیں اس کا سورس کیا ہے اصل میں؟ ان انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرویہ ان ربہ قال اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیہ ذراعا وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَعًا وَإِذَا أَتَانِي مَشْيًا أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً رواہ البخاری. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی بندہ بالش بھر میری طرف آتا ہے تو میں ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں. جب بندہ ہاتھ بھر میری طرف آتا ہے تو میں دو ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں. جب بندہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں. اسے بخاری نے روایت کیا. عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل الكبرياء ردائي والعظمه ازاري فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار رواه ابو داود. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کبریائی میری اوڑھنی ہے اور عظمت میری چادر ہے، جس نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو مجھ سے چھینا میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا. یعنی تکبر اللہ تعالیٰ کو بندوں کے لیے پسند نہیں. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. یہ صرف اللہ کا حق ہے کیونکہ حقیقت میں بڑا وہی ہے. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله انفق يا ابن ادم انفق عليك. متفق عليه. حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اے ابن آدم تو میری راہ میں خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا یا میں تجھ پر خرچ کروں گا. انفق انفق علیک، میں تجھ پہ خرچ کروں گا، دینے والے کو اور دیا جاتا ہے. ہاں یہ حدیث بہت اچھی ہے. اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیہ ذراعا واذا تقرب منی ذراعا تقربت منه باعا واذا اتاني مشيا اتيته هرولة. اذا جب تقرب قریب آتا ہے، قرب حاصل کرتا ہے. العبد بندہ الی میری طرف شبرن ایک بالشت. بالشت کس کو کہتے ہیں؟ تقربت الیہ ذراعا تو میں ایک بازو اس کی طرف بڑھتا. واذا تقرب منی ذراعا اور جب وہ قریب آتا ہے میرے ہاتھ بھر بازو بھر. باع کہتے ہیں بازو کو. تقربت منہ باعا. ذرا اس حصے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اتنا، اور با یہ سارا ہو گیا. یہ تین حصے نا ہاتھ کے، آپ دیکھیے، یہ ہے شبر، یہ ہے ذراع، اور یہ ہے با. وَإِذَا أَتَانِي مَشْيًا اور جو چل کے میرے پاس آتا ہے أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً میں دوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں. السنت والصحابہ، سنت صحابہ کرام کی نظر میں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال اور افعال کی منعن اسی طرح پیروی کرنے کی کوشش فرماتے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے یا آپ کو کرتے دیکھتے. چند مثالیں. اتباع سنت کے لیے سنت کی مصلحت اور حکمت سمجھ میں آنا ضروری نہیں. ان ابی سعید الخدری قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باصحابہ اذ خلع نعلیہ فوضعهما عن یسارہ فلما رأى ذلك القوم القوا نعالهم فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاته قال ما حملكم على القاء نعالكم قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا أو قال أذى وقال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاؤُودَ. حضرت ابو سعید خضری سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے کہ دوران نماز آپ نے جوتے اتار کر بائیں جانب رکھ دیے. جب صحابہ نے آپ کو دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی تو دریافت فرمایا، تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتار دیے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہم نے چونکہ آپ کو جوتے اتارتے دیکھا لہذا ہم نے بھی اپنے جوتے اتار دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تو جبریل علیہ السلام نے آ کر بتایا تھا کہ میرے جوتوں میں غلاظت ہے یا کہا کہ تکلیف دہ چیز ہے، لہذا میں نے اتار دیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نصیحت فرمائی، جب مسجد میں نماز پڑھنے آؤ تو پہلے اپنے جوتوں کو اچھی طرح دیکھ لیا کرو، اگر ان میں غلاظت لگی ہو تو اسے صاف کر لو، پھر ان میں نماز پڑھو. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جوتوں کا مسئلہ تو ہم سورۃ طہٰ میں ویسے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جوتا اگر صاف ہو تو بوقت ضرورت اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. مسجد میں جوتا آج کے دور میں ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں مسجد نبوی میں نہ صفیں تھیں، نہ کارپٹ سے، نہ دریاں تھیں، اور نہ ہی کوئی چٹائیاں تھیں. خالی فرش تھا جس پر چھوٹی چھوٹی بجری سی بچھی ہوئی تھی، کنکریاں سی بچھی ہوئی تھی، اور خاص طور پر گرمی کے وقت میں وہ بہت تپ جاتی تھی، تو اس لیے لوگ اس میں بھی جوتوں سمیت نماز پڑھا کرتے تھے. اور بعض اوقات کیچڑ ہوتا تھا جب بارش ہو جاتی. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر جذبے ہوں، ایمان ہو، تو جگہوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، انسان بہترین سے بہترین کام بھی کر جاتا ہے. اور جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو ہر چیز ہی کمزور پڑ جاتی. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں جوتے اتارے تھے، اور صحابہ کرام نے جیسے دیکھا، مثلاً آپ چونکہ لیڈ کر رہے تھے پریئر کو، تو جب آپ نے اتارے تو پہلی صف نے اتارے، پہلی صف نے اتارے تو پچھلی نے اس کو دیکھ کے، اس کے بعد اس کو دیکھ کر، اور یہ سوچ کر کہ اگر اگلے لوگ کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ آگے ہوا ہے، کیونکہ ہر سب دوسرے کو دیکھ کر اپنا ایک طرح سے امام کو فالو کرتی، ڈائریکٹ تو پچھلی صف امام کو نہیں دیکھ سکتی. اور خصوصاً اگر کوئی جوتے اتارنے کا کام ہو رہا ہو تو نیچے پاؤں کے پاس ہوگا تو مشکل ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے نماز کی حالت میں ایسا کیا تو نہ حکمت جاننے کا وقت تھا، اور نہ ہی کوئی آرگیومنٹ کا، اور نہ ہی اس بات سے کوئی غرض کہ بیچ نماز کے ایسا کیوں ہو رہا ہے. انہیں تو غرض صرف اس سے تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا تو ہمیں بھی کر لینا ہے. لیکن ہم لوگوں کا حال کیا ہے کہ دین کے معاملے میں ہر بات پہ جب تک مطمئن نہ ہو آگے نہیں بڑھتے، اور بلکہ مطمئن ہو بھی جائیں تو کو تاویل کر کے ٹال دیتے ہیں. حیرت کی بات ہی کہ اس کے باوجود حب رسول کے دعوے بہت کرتے ہیں. ان ابی رافع قال استخلف مروان ابا ہریرہ علی المدینۃ وخرج الى مکہ فصلى لنا ابو ہریرہ الجمعۃ فقرأ بعد سورۃ الجمعۃ فی الرکعۃ الاخرۃ اذا جاءک المنافقون قال فادرکت ابا ہریرہ حين انصرف فقلت له انک قرأت بسورتین كان علي بن ابي طالب يقرا بهما بالكوفه فقال ابو هريره اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا بهما يوم الجمعه رواه مسلم. حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مروان نے ابو حضرت ابو ہریرہ کو مدینہ کا قائم مقام گورنر بنایا اور خود کسی کام سے مکہ چلے گئے. اسی دوران حضرت ابو ہریرہ نے جمعہ کی نماز پڑھائی، پہلی رکعت میں سورۃ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورۃ منافقون تلاوت کی. حضرت ابو رافع کہتے ہیں کہ میں نماز کے بعد حضرت ابو ہریرہ سے ملا رضی اللہ تعالی عنہما اور عرض کیا، آپ نے وہی سورتیں تلاوت فرمائی جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عہد خلافت میں کوفہ میں پڑھا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں صورتیں نماز جمعہ میں پڑھتے سنا ہے، اسی لیے میں نے پڑھی ہیں۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ اس لیے کہ انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے دیکھا۔ النافع قال سمع ابن عمر مزمارا قال فوضع اصبعيه على اذنيه ونعى عن الطريق وقال لي يا نافع هل تسمع شيئا قال فقلت لا قال فرفع اصبعيه من اذنيه وقال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل ذلك قال نافع فكنت اذ ذاك صغيرا رواه ابو داود صحيح۔ حضرت نافع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بانسری کی آواز سنی تو اپنی دونوں انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیں اور راستے کی دوسری سمت کافی دور نکل گئے اور مجھ سے پوچھا، اے نافع کیا کچھ سن رہے ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ تب انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں سے نکالی اور فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنسری کی آواز سنی اور ایسے ہی کیا، یعنی جیسے میں نے کیا۔ تو انہوں نے اپنے عمل کو کس کے تابع کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت نافع نے یہ بھی بتایا کہ اس وقت میں چھوٹی عمر کا لڑکا تھا، یعنی بہت پہلے یہ عمل میں نے دیکھا تھا اور آج اس پر عمل کر رہا ہوں۔ اور اس کے برعکس ہمارا عمل کیا ہے؟ عن ہلال ابن یصاف قال كنا مع سالم ابن عبید فعطس رجل من القوم فقال السلام علیکم فقال سالم علیک وعلى امك ثم قال بعد لعلك وجدت مما قلت لك قال لوددت انك لم تذكر امي بخير ولا بشر قال انما قلت لك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بين نحن عند رسول الله اذ عطس رجل من القوم فقال السلام عليكم فقال رسول الله وعليك وعلى امك ثم قال اذا عطس احدكم فليحمد الله قال فذكر بعض المحامد وليقل له من عنده يرحمك الله وليرد يعني عليهم يغفر الله لنا ولكم رواه ابو داود۔ حضرت ہلال بن یصاف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سالم بن عبید کے پاس تھے کہ ایک آدمی نے چھینک ماری اور کہا السلام علیکم۔ حضرت سالم نے اس کے جواب میں کہا وعلیک وعلی امک، یعنی تجھ پر اور تیری ماں پر بھی سلام۔ پھر کہا جو میں نے کہا ہے شاید اس پر تجھے ناگواری محسوس ہوئی ہے۔ آدمی نے جواب میں کہا میری خواہش تھی کہ تم میری ماں کا اچھے الفاظ میں تذکرہ کرتے نہ کہ برے الفاظ سے۔ تو حضرت سالم نے کہا سنو، میں نے یہ جواب اس لیے دیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک آدمی نے چھینک ماری اور السلام علیکم کہا، تو اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی جواب دیا تھا وعلیک وعلی امک، لہذا میں نے بھی ویسے ہی کہا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا جب چھینک مارو تو الحمدللہ کہو۔ راوی کہتا ہے کہ آپ نے بعض دیگر حمد کے کلمات کا ذکر بھی کیا اور پھر آپ نے فرمایا چھینکنے والے کے پاس جو شخص موجود ہو اسے یرحمک اللہ کہنا چاہیے اور چھینکنے والے کو پھر یغفر اللہ لنا ولکم کہنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض وقت آپ کی تعلیم دینے کا طریقہ کیا تھا کہ دوسرے کو جھنجھوڑ ڈالتے تھے۔ یعنی ایک شخص نے آپ کی مجلس میں کیا کیا، چھینک مارنے کے بعد السلام علیکم کہا، تو آپ نے اس کو نارمل طریقے سے جواب نہیں دیا بلکہ کیا کہا وعلیک وعلی امک۔ اور ایسا کہنا، یعنی ایسے موقع پر ماں کا ذکر کرنا کیا معنی رکھتا تھا؟ کہ جس نے تیری تربیت کی ہے اور تجھے یہ بھی نہیں سکھایا۔ تو ہوتا یہ نا کہ جب انسان کو غلطی کرتا ہے تو فوراً ماں پکڑی جاتی ہے، لیکن آپ نے بہت آسان الفاظ میں سلام کا ایک طرح سے جواب بھی ہے اور ایک تعلیم بھی ہے اور گہرے معنی بھی رکھتا ہے، اور پھر آپ نے اصل طریقہ سکھایا کہ چھینک کے بعد کیا ہو، الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کہ السلام علیکم کا کیا معنی ہے، تم پر سلام ہو، اور الحمدللہ کا معنی ہے سب شکر اللہ کے لیے۔ اب دیکھیے کہ دین میں کتنی سینس ہے، آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان چھینکتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے، چند سیکنڈز کے لیے اس کا ہارٹ جو ہے وہ کام کرنا بند کر دے، ایک طرح سے رک جاتا ہے، اور جب وہ چھینک چکتا ہے تو دوبارہ شروع ہوتا ہے۔ تو اس موقع پہ کیا کہنا چاہیے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جس نے دوبارہ ایک طرح سے زندگی دی. اور اگر اس موقع پر آپ منع نہ کرتے اور توجہ نہ دلاتے اور سلام کو باقی رہنے دیتے تو آپ دیکھیے کہ آج جب یہ بات پروو ہوئی اور الحمدللہ کا ایک سینس بنتا ہے. حالانکہ السلام علیکم میں بھی ایک لاجک ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے میں تم سے غائب ہو گیا اور پھر اب میں تم کو سلام کر رہا ہوں, لیکن یہ سینس اس طرح نہیں جس طرح الحمدللہ میں ہے. تو چھوٹے چھوٹے آداب میں بھی, چھوٹی چھوٹی دعاؤں میں بھی اگر وہ طریقہ اختیار کر لیا جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو چھینکنا بھی ایک عبادت. یعنی اس موقع پر بھی انسان کے نیکیوں میں ہی اضافہ ہوتا ہے. تو ہر حال پر ایک عبادت ہو جاتا ہے جب زندگی اس طریقے کے مطابق ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. اور پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ کہنے والا الحمدللہ کہے اور جواب دینے والا یرحمک اللہ کہے, اور پھر جب اس کے جواب میں دعا دی جائے تو کیا یغفر اللہ لنا ولکم. یعنی یہاں تک کی سنتوں میں من گھڑت طریقے ایجاد نہیں کرنے چاہیے, لیکن ہم نے تو السلام علیکم اور وہ سب بھی چھوڑ کر کیا شروع کر دیا. کیا کہتے ہیں چھینکنے کے بعد, اس کا مطلب کیا ہے, مطلب کیا بنتا ہے اس موقع پہ ایکسکیوز می کہنے کا, مجھے معاف کر دیجئے کہ میں نے آپ کی تکلیف کا سبب بنا. یہی ہو سکتا ہے نا زیادہ سے زیادہ. لیکن اس میں اور الحمدللہ میں فرق کیا ہے؟ ایکسکیوز می کہنا ایک شیلو چیز ہے, ٹھیک ہے ایک ادب ایٹیکیٹ ہے, لیکن وہ معنی نہیں رکھتا جو الحمدللہ میں ہے. اس لیے کہ واقعی اگر یہ بات درست ہے کہ اس وقت چھینکنے کے موقع پر انسان کے کچھ باڈی فنکشنز جو ہیں وہ رک جاتے ہیں اور جو کہ زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں, تو دوبارہ ان کے شروع ہونے پر ایکسکیوز می کہنا بس ٹھیک ہے, کہنا ہے اچھی بات ہے کہہ لیں, مگر جو واقعی فائدہ دیتا ہے. اچھا ایک اور بات یہ ہے کہ جب تک ہمارا مزاج نہیں بدلے گا ہم ان چیزوں کو اپریشیٹ بھی نہیں کر سکیں گے. مزاج کیسے بدلے گا؟ جب ہماری سوچ بدلے گی. سوچ کی تبدیلی کیا ہے؟ کہ دنیا نیچے آ جائے اور آخرت اوپر آ جائے, دنیا نمبر ٹو ہو جائے اور آخرت نمبر ون ہو جائے. کیسے نمبر ون کیسے ہوگی؟ کیونکہ جب الحمدللہ کہیں گے تو آپ کو پتا کہ ایک دفعہ الحمدللہ کہنا کیا ہے, یملا المیزان, میزان بھر دیتا ہے. اس وقت ایک نئی زندگی کا ملنا اللہ کی نعمت ہے, شکر ہے کہ ہر چیز پھر اپنا کام کرنے لگی. اور اللہ تعالی کی رضا حاصل ہوتی ہے, سنت کی پیروی ہوتی, بیک وقت کتنے نیک کام ہو گئے, اللہ کا ذکر ہوا, شکر ہوا, شکر کے کلمات, شکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے, اور دوں گا اور نعمتیں دوں گا. الحمدللہ کہنا اتنی بھاری نیکی کی میزان بھر دیتا ہے. یہ موقع بھی عبادت کا موقع بن گیا. اور اس کے علاوہ اور کیا ہوا؟ آخرت میں یہ ساری چیزیں فائدہ مند ہوئیں. اس کے برعکس جب تک دنیا ہماری پرائرٹی ہے تو ہمیں مزہ کس میں آئے گا؟ ایکسکیوز می میں. ہم اس کو پریفر کریں گے اور اس پہ فخر کریں گے اور اس کو بہت کانفیڈنٹلی کہیں گے, اور الحمدللہ کہنے میں ہم کو شرم آتی رہے گی. کہیں گے بھی تو دل میں آہستہ سے, کہ کسی نے سن لیا تو کہ دیکھا ملانی ہو گئی, اب چھینک پہ بھی الحمدللہ کہا جا رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہمیں کب تک شرم آتی رہے گی لوگوں سے, جب تک دنیا ہماری پرائرٹی رہے گی. جب آخرت ہو جائے گی اور آخرت کے معاملے میں تھوڑے سے ہم سمجھدار ہو جائیں گے, آخرت کے فائدے ڈھونڈنے لگیں گے, تو ہمیں کہیں بھی شرم نہیں آئے گی. ہم لوگوں کی خاطر اپنا نقصان کریں, اپنی آخرت برباد کریں؟ نہیں، ہمیں تو ایک ایک منٹ سے فائدہ اٹھانا ہے، دنیا کے لیے کام کرنے والے ایک ایک منٹ کو قیمتی سمجھتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ٹیلی ویژن پر چند سیکنڈز کا اشتہار کتنے پیسے؟ جو پرائم ٹائم پہ ایڈ آتی ہے اس میں 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ کے لیے تھاؤزینڈز میں آتا ہے اشتہار، تو اتنا قیمتی ہے. 10 سیکنڈز اتنے قیمتی ہیں اس سکرین پر. ہم ہر وقت کتنے سیکنڈز گنواتے رہتے ہیں اور کتنے ہی نیکی کے موقع گنواتے رہتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے لا تحتقرن من المعروف شیئا، نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر مت سمجھو، چھوٹا نہ سمجھو. چھوٹی سی نیکی بھی چھوٹی نہیں، قیامت کے دن تو ذرے کے برابر بھی. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ذرہ بھی نیکی کا کوئی کرے گا تو اس کو بھی دیکھے گا وہاں جا کر. کہاں یہ کہ ہم بے شمار دفعہ ایسی ہی نیکی کے موقع کو گنوا دیں؟ ہرگز نہیں. اور آپ دیکھیے کہ اگر ہم سارے لوگوں کی نگاہ میں بھی پسندیدہ ہو جائیں نا کچھ کہہ کے، کوئی دنیا والوں کے ایٹیکیٹ سے اختیار کر کے، تو پھر کمپیئر کریں کہ اس وقت اللہ کا مطالبہ مجھ سے کیا تھا، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں اور یہ کیا چاہتے ہیں. جو بڑا ہے اس کی مان لیں تو ہوگا کیا؟ جس کے لیے جو بڑا ہوگا وہ اسی کو خوش کرے گا. لکھ لیجئے اس جملے کو، میرے لیے جو بڑا ہوگا میں اسی کو خوش کروں گی. اگر لوگ بڑے ہیں تو لوگوں کو خوش کرنے کے کام کروں گی اللہ کے مقابلے پر، اور اگر اللہ بڑا ہے تو اس کو خوش کرنے کے کام کروں گی لوگوں کے مقابلے پر. یہ لوگوں کے مقابلے پر لفظ میں نے اس لیے بولا ہے تاکہ الگ الگ تو دونوں ہی جائز ہیں، لوگوں کو بھی خوش کرنا چاہیے اللہ کو بھی خوش کرنا چاہیے، لیکن جب دونوں آمنے سامنے آ جائیں، ایک طرف اللہ کی ذات اور ایک طرف لوگ، تو پھر کس کو خوش کرنا؟ پھر اللہ کو خوش کرنا. اچھا، بخاری کی ایک اور روایت میں چھینک کے بارے میں آتا ہے ان اللہ یحب العطاس ویکرہ التثاؤب فاذا عطس فحمد اللہ فحق علی کل مسلم سمعه ان يشمته واما التثاؤب فانما هو من الشيطان فليرده ما استطاع فاذا قال ها ضحك منه الشيطان. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالی چھینکنے کو پسند کرتے ہیں لیکن جمائی لینے کو، یون کرنے کو ناپسند کرتے ہیں. یعنی اگر کسی کو چھینک آئے تو اللہ تعالیٰ کو برا نہیں لگتا. اور اس میں شاید ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا نا چھینکنا، یعنی خود آپ اگر اس وقت چاہیں کہ چھینکیں تو آپ چھینک نہیں سکتے، اور چھینک آ رہی ہو تو بعض وقت روک نہیں سکتے. ٹھیک، اب آپ دیکھیے کہ جمائی اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، اگرچہ وہ بھی غالب آتی ہے انسان پر، اور اگر کنٹرول نہ بھی کر سکے تو ایٹ لیسٹ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں، روکنا چاہیے. فرمایا کہ ہر مسلمان پر حق ہے کہ جب انسان چھینک آئے اس کو تو اللہ کی حمد کرے، اور جو سنے وہ جواب میں اس کو، یعنی اس کا جواب دے. وہ اما تصاحب، اور جہاں تک جمائی کا تعلق ہے یون کرنے کا، وہ میں شیطان، شیطان کی طرف سے. فلیردہ، چاہیے کہ انسان روک رکھے اس کو جتنا روک سکے. اور جب انسان جمائی کے ساتھ ہاں کا لفظ بولتا ہے، ہاں ایسے کر کے جو ہاں بولتا ہے نا، تو دہک منہ الشیطان، شیطان اس شخص پہ خوش ہوتا ہے. یہ شیطان کو خوش کرنے والا کام ہے. کون سا؟ جمائی کے ساتھ آواز بھی نکالنا. اب دیکھیے کہ کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اسلام نے ادب سکھایا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے نا، جب نیند آنے والی ہوتی ہے تو اس وقت انسان جمائی لے رہا ہوتا ہے، جمائی کے ساتھ پھر ہاں شادی کر لینا. النافع ان رجلا عطس الى جنب ابن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول الله قال ابن عمر وَأَنَا أَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَنَا أَن نَقُولَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ رَوَاهُ الترمذیُّ. حضرت نافع سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس چھینک ماری اور کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ تو میں بھی کہتا ہوں، یعنی اس کے کہنے میں کوئی گناہ کی بات نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یوں سکھایا ہے، یعنی چھینکنے کے بعد، کہ ہم الحمدللہ ہی علی کل حال کہیں. لہذا جو سنت کا طریقہ وہی کرو. یعنی اگر ویسے کوئی شخص یہ کہتا ہے خطبے میں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ تو کوئی حرج نہیں کہ موقع ہے کہنے کا، لیکن چھینکنے کے بعد یہ موقع نہیں، اس وقت صرف الحمدللہ کہنا ہی کافی ہے. یعنی اپنے پاس سے دین میں اضافے بھی نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اس طرح دین کی اصل شکل مسخ ہو جائے گی اور دین بوجھل ہو جائے گا. جیسے کل ایک بچی نے چھوٹا سا نوٹ مجھے دیا، وہ کہتی ہیں کہ میں کل گھر میں گئی اور میری والدہ نے مجھے کہا کہ آپ کو درود تنجینہ پڑھنا ہے. میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ جب نہیں سمجھی تو میں نے ان کے ساتھ پڑھنا شروع کیا. کہتی کہ میں I spent 4 hours from 6 p.m. to 10 p.m. reading this 1000 times درود. نتیجہ کیا نکلا کہ میں اپنے اسکول کا بیگ بھی نہ کھول سکی اور کوئی پڑھائی نہ کر سکی، اور آخر میں مجھے فلو بھی ہو گیا، اور اس صبح تک میری حالت خراب تھی کہ میں کوئی اور مفید کام نہیں کر سکی. تو مجھے بتائیں کہ میں کس طرح ریسپیکٹفلی اپنی والدہ کو ایکسپلین کروں، کیونکہ وہ بہت زیادہ اس پر یقین رکھتی. ہمارے اکثر، یہ ایک گھر کا معاملہ نہیں ہے، یہ اکثر گھروں کا حال ہے، کہ جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم اصل کام کرنے کی بجائے ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے ہمارے فرائض بھی چلے جائیں. بدعت کی ایک ڈیفینیشن ہے اور وہ ہے البدعت تمیت السنہ. بدعت سنت کی موت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ریپلیس کر دیتی ہے نا، سنت کو ہٹا کے ایک نئی چیز. بدعت کیا ہوتی ہے؟ دین میں نئی چیزوں کا داخل کرنا. جب ہم دین میں نئی چیزیں داخل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اصل چیز گم ہو جاتی. مثلاً یہ پانی کا گلاس ہے اور صاف ستھرا پانی، اگر میں اس میں میلا پانی ڈالنا شروع کر دوں تو کیا ہوگا؟ اصل کہاں جائے گا؟ پلوٹ ہو جائے گا. یا ڈالتی چلی جاؤں تو کیا ہوگا؟ وہ سارا گرتا نکلتا چلا جائے گا. ایک وقت آئے گا کہ اصل کا کہیں نام نہیں رہے گا اور سارے کا سارا میلا پانی ہو جائے گا اس میں. اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا جب کوئی مشکل پیش آتی تھی؟ نماز. قرآن نے کیا کہا ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. قرآن کی آیت ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پہ جمے رہو. یعنی نہ صرف یہ کہ آپ خود پڑھتے تھے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مشکل وقت آتا تو آپ اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کے لیے کہتے. اور اس کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ کیا بولتے ہیں اس کو؟ صلاۃ حاجت. کتنی دیر لیتی ہے صلاۃ حاجت؟ میکسیمم 10 منٹس. 5 منٹ میں آپ یکسوئی سے نماز پڑھ لیں اور 5 منٹ میں وہ دعا، اور بس صرف یہ کہ کنسنٹریشن شرط ہے اس نماز کے لیے. سب کے لیے شرط ہے لیکن اس میں خاص طور پہ قبولیت کے لیے. ایک دفعہ پڑھیں، نہیں تسلی تھوڑی دیر بعد پھر پڑھ لیں، گھنٹے گھنٹے بعد پڑھنی شروع کر دیں اگر بہت ہی پریشانی کا عالم. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے آپ کو اور صحابہ کو ایسی کوئی بات نہ سکھائی ہے، نہ ستایا ہے، نہ پریشان کیا ہے کہ آؤ 1000 دفعہ پڑھو یہ یا 2000 دفعہ پڑھو. کوئی ذکر 100 سے اوپر نہیں جاتا، کوئی ذکر 100 سے اوپر نہیں جاتا. جب ہم کوئی بھی چیز اپنے پاس سے کرنے لگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، اور وہ پھر اصل چیزیں، حتیٰ کہ فرائض بھی چھوٹتے ہیں. فرض نماز بھی آپ تیز تیز پڑھیں گے کہ ذرا جلدی ہو جائے تو کہ میرا یہ وظیفہ رہتا ہے. ابھی کیوں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. تو اسی طرح لوگوں سے جھگڑے نہیں اور نہ فتوے دیں خدا کے لیے کہ جہاں کوئی یہ کر رہا ہو آپ ان کے پیچھے پڑ جائیں اور آپ ان کی چیزیں سمیٹنے لگے اور ان سے بدتمیزی کریں اور لڑیں جھگڑے نہیں. لیکن حل کیا ہے؟ اندھیرا کیسے جاتا ہے مجھے بتائیے. اندھیرا کتنا بڑا ہوتا ہے. مثلا اس کمرے میں اگر لائٹ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ پورا اندھیرا. اور اگر آپ صرف ایک بٹن جلا دیں تو کم از کم اتنی روشنی ہو جائے گی کہ سب ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے. اچھا دو جلا دیں تو اور زیادہ, تین جلا دیں تو اور زیادہ. جتنی زیادہ جلاتے جائیں گے اتنی روشنی بڑھتی جائے گی. لیکن اگر آپ کھڑے ہو کے اندھیروں سے جھگڑنا شروع کر دیں اور ایک لاٹھی لے کے سب اندھیرے کو مارے, ہاں کیا نتیجہ نکلے گا؟ جتنی چاہے انرجی لگائیں کچھ نتیجہ نہیں آئے گا. بس آپ تکلیف فرمائیں اور جہاں بورڈ لگا وہاں پہنچ کے آن کر دیں, ختم بات. اسی طرح جہاں لوگوں کو آپ دیکھیں کہ اور ادھر ادھر کے کام کر رہے ہیں فالتو قسم کے, جو ان پہ بوجھ ہیں اور ان کے لیے مشقت کا سبب ہیں اور ان کے فرائض میں غفلت کا سبب ہیں, تو کیا کریں؟ ایک لائٹ جلا دیں, ایک اچھی چیز سنا دیں, کسی اور موقع پہ اور اچھی چیز سنا دیں. اور آہستہ آہستہ جب وہ اچھی چیزوں کے عادی ہو جائیں گے تو اس طرح کے بوجھ خود ہی ہٹ جائیں گے. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ سورۃ الاعراف آیت شاید 56 کل ہم نے پڑھی تھی یا 156, جس میں آتا ہے کہ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ. کیا معنی ہے يَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ؟ کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ بوجھ ہٹاتے ہیں لوگوں سے. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, اور وہ طوق. طوق کیا ہوتے ہیں؟ جن اپنے کو رسیاں جو باندھی ہوئی ہیں, جو جکڑا ہوا ہے رسم و رواج میں مختلف قسم چیزوں میں, ان کو کاٹتے ہیں, ہٹا دیتے ہیں. کھلے ہو جاؤ, دین کو آسان کرو, جو کر سکتے ہو وہ کرو, ناروا بوجھ مت ڈالو. لیکن مشکل یہ ہے کہ اصل دین تو کتابوں کی گرد میں پڑا ہے, وہ نہ ہم کھولتے ہیں نہ پڑھتے ہیں نہ جانتے ہیں نہ کرتے ہیں, اور جو نہیں کرنا چاہیے وہ عام ہو گیا ہے. اس کا حل لڑائی جھگڑا نہیں ہے, کسی کی بھی کسی کو حقیر سمجھنا نہیں, کسی کو برا کہنا نہیں ہے, کسی سے نفرت کرنا نہیں ہے. خلوص کے ساتھ ایک اچھی بات بتا دے, عام کر دے, اللہ نے چاہا تو خود ہی دلوں میں اتر جائے گی. اور اگر اس کے ہاں کسی کی ہدایت نہیں لکھی ہوئی نا, تو یاد رکھیے ہم سب مل کر بھی کسی کو سمجھانا چاہے بات تو وہ نہیں سمجھ سکتا. صرف اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو بھی دیتا ہے, اس لیے سب کو اسی سے مانگنا چاہیے. ایک کسی بھی اچھی بات کو پھیلانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ رات مجھے ایک فون آیا اسلام آباد سے, تو کہنے لگی کہ میرے بہت ینگ نیفیو کی ڈیتھ ہو گئی ہے سری لنکا میں ایک ایکسیڈنٹ میں, تو ہم نے آپ کے یہ جو دعاؤں کے کارڈز ہیں انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ, یہ جو قرآنی دعائیں آئی ہیں, یہ ہم نے کافی وہاں پر فوری طور پر بھجوائے, کیونکہ بہت زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں تو سب کو کچھ نہ کچھ دیا جائے. تو کہتی کہ اس میں بہت سے نان مسلمز بھی تھے اور انہیں یہ دعائیں اتنی پسند آئی ہیں اور انہوں نے بہت خوشی سے لی اور یہ کہا کہ ہم ان کو پڑھیں گے, کیونکہ دعا تو دعا ہے نا, اور دعاؤں کے الفاظ بھی بہت اچھے ہیں. جو قرآن کی بھی دعائیں قرآنی دعائیں ہیں, آپ کبھی غور کیجئے تو بہت عمدہ ہیں. کہ تو وہ کہنے لگی کہ میں آپ کو خاص طور پہ مبارکباد دینے لگی کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے اور اس کا فائدہ صرف مسلمانوں کے لیے, نان مسلمز کو بھی ہوگا. بس ایک کام کیجئے کہ جہاں آپ نے ریفرنس دیے ہیں صرف عربی میں دیے ہیں, ان کو انگلش میں بھی ریفرنس دے دیں تاکہ وہ پھر اس بہانے قرآن تک جائیں. یعنی یہ ایک رستہ کھل جائے گا کہ وہ اس دعا کی اوریجنل وہاں جا کے دیکھیں گے, جب دیکھیں گے تو آگے پیچھے کچھ اور بھی پڑھ لیں گے. کہ کہتے ہیں کہ یہ بھی انہوں نے ہم سے کہا کہ یہ ریفرنس جو ہے اگر انگریزی میں ہوتا تو ہمیں زیادہ ہی فائدہ ہوتا. تو کوئی ایک اچھی بات, اب ہم نے تو اس نیت سے نہیں بنایا تھا کہ وہ وہاں چلے جائیں اور وہاں کوئی پڑھ لے, لیکن جب ایک اچھی بات کوئی کرتا ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی. عن زید بن اسلم عن ابیہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال للرکن اما والله انی لاعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك فاستلمه ثم قال فما لنا وللرمل انما كنا راينا به المشركين وقد اهلكهم الله ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب ان نتركه متفق عليه. حضرت زید بن اسلم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا، واللہ یعنی اللہ کی قسم میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے، اگر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو استلام یعنی حجر اسود کو ہاتھ لگا کر بوسہ دینا کرتے نہ دیکھا ہوتا، استلام کیا کہتے ہیں، حجر اسود کو ہاتھ لگا کے بوسہ دیں، ایک ہوتا ہے خود چومنا اور ایک ہوتا ہے ہاتھ سے ٹچ کرنا، جیسے دور سے گزر رہے ہیں خود نہیں پہنچ سکتے ہاتھ لگا،